मंगल 6 जनवरी के सहरबीन के साथ जाफर रिज़वी का सलाम कबूल कीजिए। मजहबी सियासी जमातों की गैरहाजिरी के बावजूद पाकिस्तान में फौजी अदालतों के क्याम के लिए आईन में 21वीं तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर, मगर कानूनी माहिरीन ने उसे पार्लियामेंट से दस्तबरदारी करार दिया।
अगर एक आईन के तहत एग्जीक्यूटिव को भी उन्होंने फारिग कर दिया, पार्लियामेंट को फारिग कर दिया, अगर जुडिशरी को फारिग कर दिया, तो मुझे समझ नहीं आती कि ये किस लिए बैठे हुए हैं।
तफसीलात आलमी खबरों के बाद।
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے۔ پاکستان کی پارلیمان کے دونوں ایوانوں نے انسداد دہشت گردی کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کے سلسلے میں آئین اور آرمی ایکٹ میں ترامیم کا بل منظور کر لیا ہے۔ ووٹنگ کے عمل میں تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ارکان نے حصہ نہیں لیا۔ سینٹ میں وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی پوری قومی قیادت کا فیصلہ ہے۔
یہ دن پاکستان کے لیے ایک بڑا مبارک دن ہے کہ قوم نے واقعی فیصلہ کر لیا ہے کہ دہشت گردی کے جن کو جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینکنا ہے، یہی وقت ہے جب کہ اس کو پوری قوت کے ساتھ اس کو نافذ کیا جائے۔ اس میں کسی قسم کی اب ہمیں گنجائش نہیں رکھنی چاہیے، یا تو پھر ہول ہاگ اب آگے چلنا ہے تو، یا پھر اس منصب پہ بیٹھنے کا میرے جیسے بندے کا پھر کوئی کام نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔
پاکستان کے قبائلی علاقے مہمند ایجنسی سے حکام کے مطابق 3 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ چند ماہ میں قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا سے 20 سے زیادہ لاشیں برآمد ہو چکی ہیں۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
یہ لاشیں ایک چھوٹے دیہات کندرو خخ میں قبرستان کے قریب سے ملی ہیں۔ مہمند ایجنسی کی پولیٹیکل انتظامیہ کے اہلکاروں کے مطابق تینوں افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ لاشیں ایجنسی ہیڈ کوارٹر ہسپتال غلنئی پہنچا دی گئیں، لیکن ان کی شناخت نہیں ہو سکی۔ مقامی لوگوں کے مطابق ہلاک ہونے والے ان افراد کی عمریں بظاہر 25 سے 35 سال کے درمیان تھیں۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے مقامی عدالت کو ممبئی حملوں کی منصوبہ بندی کے مقدمے کے مرکزی ملزم ذکی الرحمان لکھوی کی ایک اور مقدمے میں ضمانت کی درخواست پر کارروائی کرنے سے روک دیا ہے۔ شہزاد ملک۔
ذکی الرحمان لکھوی کو ممبئی حملوں کے مقدمے میں ضمانت پر رہائی اور نظر بندی ختم ہونے کے بعد اغوا کے ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ عدالت عالیہ نے وفاق کا موقف سنے بغیر ہی ملزم ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی ختم کر دی۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے خدشہ نقص امن کے تحت ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی کے احکامات جاری کیے تھے۔ عدالت نے اس درخواست کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حکام کے مطابق سرحدی کشیدگی کے باعث لائن آف کنٹرول کے ساتھ آباد ہزاروں لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
سامبا اور کٹھوا اضلاع میں سرحد کے قریب آباد ہزاروں باشندوں نے نقل مکانی کی ہے اور حکومت نے ان کے لیے عارضی رہائشی کیمپ قائم کیے ہیں۔ سامبا میں شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے پاکستان کے تئیں کڑا رخ اپنا کر سرحدوں کو میدان جنگ میں بدل دیا ہے۔ سامبا کے بام گلاڑ، پھولیاں، کنگوالا، ارگال، چیلیاں، خواڑ اور منگوچک سمیت درجنوں دیہات خالی ہو گئے ہیں اور لوگ محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو چکے ہیں۔
بنگلہ دیش میں حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران پولیس نے حزب اختلاف کی مرکزی جماعت کے سیکرٹری جنرل مرزا فخر الاسلام اور ایک ٹی وی چینل کے چیئرمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ معصومہ ملک۔
پولیس کہتی ہے کہ پارٹی کے رہنما مرزا فخر الاسلام کو جلاؤ، گھیراؤ، بم دھماکوں اور توڑ پھوڑ کے الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ حکام نے حزب اختلاف کی رہنما خالدہ ضیاء کے بیٹے کی تقریر نشر کرنے پر اے ٹی وی کے چیئرمین کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور اسے نشریات بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ پولیس نے ٹی وی چینل پر فحش مواد نشر کرنے کا الزام لگایا ہے۔ خالدہ ضیاء نے آج سے ملک کی مرکزی شاہراہوں کو بند کرنے کی کال دی ہے۔
عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں 5.5 برسوں کی کم ترین سطح تک گر گئی ہیں۔ برینٹ کروڈ نامی خام تیل کی قیمت میں $51 فی بیرل کمی ہوئی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی اور عالمی معیشت کی قوت کے بارے میں خدشات کی وجہ سے دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹوں میں بھی کاروبار مندی کا شکار ہے۔ لیبیا میں سفر کی سہولت فراہم کرنے والی آخری بین الاقوامی ایئر لائن ٹرکش ایئر لائنز نے بھی سیکیورٹی کے خدشوں کی وجہ سے وہاں اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں۔ ٹرکش ایئر لائنز نے کل مصراتہ کے لیے اپنی پروازیں بند کیں اور کہا کہ لیبیا کے دوسرے شہروں کے لیے بھی اب پروازیں نہیں چلیں گی۔ عراق میں حکام کا کہنا ہے کہ مغربی صوبے انبر میں داعش کے جنگجوؤں کے ساتھ جھڑپوں میں 23 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ حکام کہتے ہیں کہ لڑائی تب شروع ہوئی جب دو خودکش حملہ آوروں نے ایک مسجد میں جا کر خود کو دھماکے سے اڑایا جہاں سیکیورٹی اہلکار آرام کر رہے تھے۔ اور ایک امریکی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ عام طور پر نزلہ زکام کا سبب بننے والا وائرس ٹھنڈ سے متاثرہ ناک میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ ہنی علی۔
تحقیق کہتی ہے کہ سردی میں انسان کا مدافعتی نظام کمزور ہو جاتا ہے جس سے نزلہ زکام کرنے والا وائرس پنپتا ہے۔ تحقیق کار کہتے ہیں کہ نزلہ ہونے کی صورت میں ناک کو گرم رکھنا چاہیے اور سرد ہوا سے بچنا چاہیے۔ امریکہ کی یل یونیورسٹی کے تحقیق کاروں کی ٹیم نے 33 ڈگری سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت اور انسانی جسم کے روایتی درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ پر رینو وائرس کے ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ نتائج اخذ کیے ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
قریہ قریہ گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ہمارے نامہ نگار، باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سربیا کے ایک شہر میں کیک زمین میں دبائے کیوں گئے تھے اور نکالنے والوں نے انہیں نکال کر بیچ کیسے دیا، اور کیا گھروں کی دیواروں میں سوراخ کرنے والی عام ڈرل مشین سے کسی مریض کا آپریشن کیا جا سکتا ہے؟ یہ اور ایسے کئی سوالات جن کے جوابات آپ جاننا چاہیں گے، آپ کو جوابات ملیں گے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ مگر میں پہلے آج آپ کو پاکستان لے چلوں گا، جہاں شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے ملک میں فوجی عدالتیں قائم کرنے کی غرض سے آج پارلیمان کے دونوں ایوانوں یعنی قومی اسمبلی اور سینیٹ 21ویں آئینی ترمیم اور آرمی ایکٹ مرجریہ 1952 میں ترمیم کی متفقہ طور پر منظوری دے چکے ہیں۔ آج قومی اسمبلی میں اس معاملے پر رائے شماری کے عمل میں جماعت اسلامی اور حکومت کی اتحادی جماعت مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام نے حصہ نہیں لیا۔ جے یو آئی سینٹ میں بھی رائے شماری میں شریک نہیں ہوئی۔ اب سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں دونوں ہی ایوانوں کی کاروائی بتانے کے لیے اسلام آباد سے ہمارے ساتھی شہزاد ملک براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد، پہلے تو یہ بتائیے کہ کاروائی ہوئی کیا دونوں ایوانوں میں؟
جی جعفر، سب سے پہلے تو یہ بل قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیا گیا، اور قومی اسمبلی میں جو کل ممبران کی تعداد ہے وہ 342 ہے، جبکہ آج جو ارکان اس اجلاس میں موجود تھے ان کی تعداد 247 تھی۔ تو اس میں اکثریت رائے سے یہ بل منظور کر لیا گیا، اور دو تہائی اکثریت کے لیے 228 ووٹ درکار تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دو تہائی سے بھی زیادہ اکثریت سے یہ بل متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ جس طرح آپ نے کہا کہ جے یو آئی اور جماعت اسلامی نے حصہ نہیں لیا، اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی بھی آج اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ تو اس کے بعد قومی اسمبلی کے اجلاس کے بعد توقع یہی کی جا رہی تھی کہ شاید کل اس کو پیش کیا جائے گا سینٹ کے اجلاس میں، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور تقریباً پاس ہونے کے دو گھنٹے بعد ہی اس کو سینٹ میں پیش کر دیا گیا۔ اور سینٹ میں جو کل ارکان ہیں ان کی تعداد 104 ہے، جن میں سے 77 ارکان اس وقت موجود تھے آج جو اجلاس ہوا تھا، اور اس میں ظاہر ہے کہ سب نے اس کے حق میں ووٹ ڈالا تھا اور کسی نے بھی اس کے مخالفت میں ووٹ نہیں ڈالا۔ اور اس موقع پر وزیر اعظم نواز شریف نے بھی پارلیمنٹ میں، خاص طور پر سینٹ کے اجلاس میں خطاب بھی کیا۔
جناب چیئرمین، اس میں ان پٹ افواج پاکستان کی طرف سے بھی آتی رہی ہے، اور وہ تقریباً ہر میٹنگ میں وہ بھی موجود رہے ہیں، جس میں چیف آرمی اسٹاف خود موجود رہے ہیں اور پھر ان کے ساتھی بھی بیچ میں موجود رہے ہیں، اور وہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی ہماری خواہش نہیں ہے لیکن وقت کی ضرورت ہے، اور وقت کی ضرورت ہے اس کو میں بھی تسلیم کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج قوم کا ہر فرد اس کو تسلیم کر دے کہ یہ واقعتاً وقت کی ضرورت ہے، اور یہی وقت ہے جب کہ اس کو پوری قوت کے ساتھ اس کو نافذ کیا جائے، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کی اب ہمیں گنجائش نہیں رکھنی چاہیے، یا تو پھر ہول ہاگ اب آگے چلنا ہے تو، یا پھر اس منصب میں بیٹھنے کا میرے جیسے بندے کا پھر کوئی کام نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اور وزیر اعظم نے اپنی تقریر کے دوران جو تمام سیاسی قیادت ہے ملک کی، ان کا بھی شکریہ ادا کیا کہ ان کی وجہ سے ہی ایسا آج یہ ممکن ہو سکا کہ یہ بل جو ہے وہ اتفاق رائے سے منظور کیا گیا۔ جی جعفر۔
جی شہزاد، تو جو جماعت اسلامی جیسی تنظیم ہے یا جو جمعیت علماء اسلام جیسی تنظیم ہے جو کہ مسودے پر، مذہب کے لفظ پر اعتراض کرتی رہی ہیں، انہوں نے آج کیا ظاہر کیا پارلیمان میں اس ترمیم کے منظور ہونے پر؟
جی سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ان کا جن پہ تحفظات تھے مذہب کے نام پر، وہ تو اس بل میں وہ شامل نہیں ہے، وہ لفظ ہٹا دیا گیا ہے،
اور جب چونکہ انہوں نے اجلاس میں شرکت نہیں کی تھی لیکن بعد میں مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اگرچہ وہ حکومتی اتحاد میں بھی شامل ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت ایک طرف تو مذاکرات ان کے ساتھ کر رہی تھی اور ان کے تحفظات دور کرنے کی بات کر رہی تھی، تو دوسری طرف ان کی موجودگی میں ہی ان کی عدم موجودگی میں بل جو تھا وہ پارلیمنٹ سے منظور بھی کر لیا گیا، تو انہوں نے کیا کہا؟
یعنی ہم اس کے لیے تیار ہو گئے کہ آپ مذہب اور فرقے کا لفظ لگائیں اس کے اندر، اس پر ہم تیار ہیں، لیکن باقی جو اسباب آئین کے اندر اس کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر کہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو ملک کے اندر پولرائزیشن پیدا کر سکتی ہیں، اس میں نسب کا ذکر ہے، قوم کا ذکر ہے، لسانیت کا ذکر ہے، مذہب کا ذکر ہے، فرقے کا ذکر ہے، وہ ہر آئینی الفاظ آپ اس میں ڈال دیں، کیا قباحت ہے اس کے اندر، لیکن اس پر بھی نہیں آ رہے.
اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ آج جو بل پاس ہوا ہے اس سے متعلق تمام جو دینی جماعتیں ہیں ان کا اجلاس جلد طلب کیا جائے گا جس میں اس معاملے کو رکھا جائے گا، اور اس کے بعد جو بھی وہ دینی جماعتیں متفقہ فیصلہ کریں گی اس بارے میں حکومت کو آگاہ کیا جائے گا.
جی بہت بہت شکریہ شہزاد ملک سے آپ نے جو تفصیلات سنی ان کی روشنی میں کئی سوالات نے جنم لیا. مثلا یہ کہ جس مسودے پر پاکستان میں مذہب سے جڑی سیاست کرنے والی جماعتوں یعنی جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کو مذہب کے الفاظ پر اعتراض کیوں رہا، اور یہ قومی اتفاق رائے کی قوت کے وقت دونوں جماعتوں نے مکمل حمایت کا تاثر کیوں دیا تھا؟ ایسے ہی کئی سوالات کا جواب جاننے کے لیے میں نے ذرا دیر قبل جماعت اسلامی کی جانب سے اس سلسلے میں قومی مشاورت میں شریک رہنے والے رہنما فرید پراچا سے گفتگو کی اور ان سے جاننا چاہا.
لیکن اب جو کچھ یہ مدارس اور مذہب کو ایک دہشت گردی کے ساتھ جوڑا گیا اور مدارس اور مذہب کو ہدف بنایا گیا تو گویا کہ یوں محسوس ہوا جیسے یہ سارا کا سارا ایک رخ دینے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے کے اندر یعنی جو حکومت کے اقدامات ہیں انتہائی غیر دانہ ہے، باوجود اس کے کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مساجد اور مذہب اس کا ہدف نہیں ہوگا، لیکن دہشت گردی کے ساتھ مذہبی کا لفظ لکھا گیا، حالانکہ کوئی دہشت گردی مذہبی نہیں ہوتی، نہ مذہبی ہوتی ہے، نہ غیر مذہبی ہوتی ہے، نہ علاقائی ہوتی ہے، نہ لسانی ہوتی ہے، دہشت گردی دہشت گردی ہے، وہ کوئی بھی کرے، وہ مذہب کا نام لے کے کرے، وہ کوئی چیز کرے، بے گناہوں کو جو بھی مارے گا وہ دہشت گرد ہے. اب اس میں کوئی ابہام نہیں تھا، مدارس جو ہیں وہ پورے کا پورا تعاون کرتے ہیں، ہر رجسٹریشن کو انہوں نے قبول کیا ہے.
پراچا صاحب میرا سوال وہی ہے کہ جب آپ نے اس وقت قومی اتفاق رائے کے احترام میں خاموشی اختیار کی تو اب جب معاملہ قومی اسمبلی میں آیا ہے تو اب اعتراض اٹھانا بھی اس اتفاق رائے کا احترام مجروح ہو رہا ہے نا؟ اب بھی
ہم نے تو بات کر رہے تھے نا، دیکھیں نا یہ تو حق ہے نا کہ ڈائیلاگ آپ کریں، آپ ہمیں مطمئن کریں، ابھی یہ ڈائیلاگ ہو رہے تھے تو اس دوران انہوں نے منظور کر لیا. گویا کہ ایک پروسیس ہے جو آپ بیٹھے ہیں، جو آپ کے اطمینان دلا رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں، اس سلسلے کو توڑ کے تو آپ وہاں جو ہے وہ چونکہ گنتی پوری تھی اور کوئی ضرورت نہیں تھی تو انہوں نے وہاں اسے پاس کر لیا. تو
پراچا صاحب مذہب کا لفظ رکھنے کی ضرورت انہیں محسوس کیوں ہوئی اور مذہب کا لفظ نکال دینے سے آپ کی تسلی کیا ہو جائے گی، ذرا سمجھا دیجیے.
دیکھیے اب تو نکال دیا گیا ہے، یعنی ایک جگہ سے نکالا گیا، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ کیا صرف مذہب کے نام پہ دہشت گردی ہو رہی ہے؟ کیا جو ہے وہ لسانی بنیادوں پہ دہشت گردی نہیں ہو رہی؟ یا تو پھر سارے دیں، لیکن صرف ایک جو ہے وہ مذہبی دہشت گردی کہہ دینا، جو بھی مذہب کا نام استعمال کر رہے ہیں وہ مذہب کے دشمن ہیں. اسی طرح سے جو کسی لسانی کو نیت کے نام لوگوں کو قتل کرتے ہیں، شناختی کارڈ دیکھ کے کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں، سب دہشت گردی ہے. لیکن صرف ایک ہدف جو ہے وہ اس کو بنایا جائے جس کا کوئی وجود نہیں ہے، گویا کہ آپ نے سارا ہدف مسجد اور مدرسے کو بنا دیا.
جماعت اسلامی کے رہنما فرید پراچا کی اس بات چیت کے بعد اب سوال یہ کہ مذہب کا لفظ مسودے میں ہونے سے قانونی طور پر کیا فرق پڑے گا اور نہ ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ قانونی پہلو کا تجزیہ کرنے کے لیے میں نے کچھ دیر قبل ممتاز قانوندان اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق چیف جسٹس ریٹائرڈ جسٹس طارق محمود سے پوچھا کہ مذہب سے جڑی سیاست کرنے والوں کا دیگر سیاسی قوتوں سے اختلاف کیا ہے.
سر گزارش یہ ہے کہ اگر میری نظر سے دیکھا جائے تو اختلاف سرے سے تھا ہی کوئی نہیں یا تھا ہی کوئی نہیں، کیونکہ پہلے ہی دن انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا اور انہوں نے کہا کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے نا ان کو صرف ملٹری کورٹ کی اسٹیبلشمنٹ نظر آئی اور ایک پیرل سسٹم بنانے کی بات آئی، اور جس وقت انہوں نے فیصلہ کر لیا تو اس کے بعد ان کو باقی باتیں یاد آئیں, اور یہ بھی یاد آیا کہ یہ جو ہم بنانے جا رہے ہیں اس میں آئین میں یا قانون میں کہاں کہاں پرابلم آئیں گے, اور پھر انہوں نے وہ تمام آئینی اور قوانینی جو حدود ہے ان کو پھلانگنا شروع کیا. یہ جو مذہب یا دوسری والی باتیں آ رہی ہیں نا, یہ بھی میری سمجھ سے بالا تارے. وہ اس لیے کہ جب یہ سارا کچھ ہو گیا, اتنی بڑی کانٹرڈکشن ہے, ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس بن جائیں, لیکن سائملٹینیسلی یہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ سیاستدانوں کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے, یہ جو صحافیوں کے خلاف استعمال نہیں چاہیے, فلاں کے. بھائی بات بڑی سیدھی سی ہے, کوئی بھی جب قانون بنایا جاتا ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کو ہم نے شامل کرنا ہے یا کس کو نہیں کرنا. ایک سمپل سی ڈیفینیشن ہوتی ہے آفینس کی, کہ جو بھی فرد یا جو بھی ادارہ یا جو بھی آرگنائزیشن اس کام میں ملوث ہوگی تو وہ دہشت گردی میں آئے گی. مثال کے طور پر میں وکیل ہوں, کوئی صحافی ہو سکتا ہے, کوئی سیاستدان ہو سکتا ہے, اگر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے اس ڈیزائن یا آبجیکٹ کے ساتھ کہ اس ملک میں افراتفری پھیلی ہے, اس ملک میں انارکی پھیلے, اس سسٹم کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے, گن پوائنٹ پر ہم اپنے ایک اپنے سو کال جو ہے سسٹم کو رائج کریں, یا یہ ہے کہ اس میں مذہب کی بنیاد پر ہم لوگوں کو لڑائیں یا مذہب کی بنیاد پر ہیٹ کریٹ کریں, تو یہ تو جو کوئی بھی کرے گا, چاہے وہ سیاستدان ہو, وکیل ہو, ڈاکٹر ہو, صحافی ہو, تو وہ تو اس کی دسترس میں آنا چاہیے. تو گزارش یہ ہے کہ جو اصل ایشو ہے, جو بنیادی ایشو ہے, جو فنڈامنٹل پرنسپل ایشو ہے, وہ یہ کہ کیا آپ کو آئین کے اس ڈھانچے کے تحت کیا آپ کو ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم بنانا چاہیے تھا, اور اس یہ کام ان لوگوں کے حوالے کرنا چاہیے ہے جن کی نہ کوئی ٹریننگ ہے, نہ ان کا علم ہے, نہ وہ انصاف کر پاتے.
صاحب ٹھیک ہے, آپ کی بات یہ ہے کہ بحث جس نقطے پر سمٹ کر آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ فوجی عدالتیں مسائل کا حل ہیں, لیکن آپ کا موقف ہے کہ شاید اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. لیکن جو سوال ہے وہ یہ کہ سیاسی حلقوں کی جانب سے جو مسودے میں مذہب یا مسلک یا فرقے کی بات ہو رہی ہے, اس کے رکھنے یا نکالے جانے سے اس لفظ کے کیا فرق پڑے گا قانون کی اپنی ساخت پر, اس کی عملداری پر, اس کے تاثر پر؟
دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے, میں نے پہلے شروع میں آپ کو ایک بات پہلی, سوال یہ نہیں ہے کہ مذہب کا لفظ یا فرقے کا لفظ رکھنے یا نہ رکھنے کا سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کو اعتراض تھا تو ان کو ان کی مخالفت کرنی چاہیے تھی کہ جناب ہم اس کی مخالفت میں ووٹ دیتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں دیا, یا تو لوگوں نے ہاں میں ووٹ دیا اور یا باقی لوگ جو ہے انہوں نے ووٹ سرے سے کاسٹ نہیں کیا. یہ تو ایک اور بات ہو گئی. دوسری بات بڑی ہے, میں نے شروع میں جیسے آپ سے کہا کہ مثال کے طور پر اگر مذہب کی بنیاد پر اس سسٹم کو جو ہے گن پوائنٹ پر اگر کسی دوسرے فرقوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, ریاست کو کمزور کیا جاتا ہے, اس ملک میں اپنی مرضی کا جو ہے کوئی فرق جو ہے بغیر گن پوائنٹ پر اگر یہ کوئی چیز مسلط کرنا چاہتا ہے, تو اگر وہ مذہب کا استعمال کرتا ہے تو وہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جس دہشت گردی کی ڈیفینیشن ہم کر رہے ہیں وہ ان سے کیسے مبرہ ہو جائیں گے. یہی تو میرا مسئلہ ہے, یعنی کہ ان کو ملٹری. اور دوسری ایک اور بات ہے, مان لیجئے یہ کہتے ہیں کہ ان کو شامل نہ کرو اور اس کو استعمال نہ کرو, اس کا مطلب ہے کہ آپ ملٹری کورٹس کو تو برا سمجھتے ہیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیز شامل رہی تو پھر اگر ہمارے کیسز وہاں بھیجا جائے گا تو ہمیں انصاف نہیں ملے گا. تو جس چیز کے لیے آپ اپنے لیے انصاف کے لیے مناسب نہیں سمجھتے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زہر قاتل ہے, تو پھر سوال یہ دوسروں کے لیے کیوں سمجھتے ہیں؟ اور ایک آخری بات, جیسے کل ایک ٹاک شو میں ایک سینٹر صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ جناب میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں لیکن میں مجبور ہوں, میں ووٹ ضرور دوں گا. اور اگلی بات انہوں نے کہی کہ یہ جو ہے یہ کڑوا گھونٹ نہیں ہے بلکہ زہر کا گھونٹ ہے. تو بھائی اگر زہر کا گھونٹ ہے تو زہر کے گھونٹ پینے سے موت واقع ہو جاتی ہے, تو آپ کیوں اپنی موت پر دستخط کر رہے ہیں؟ یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ساتھ لیجسلیشن کریں. جس طریقے سے یہ آئین میں ترمیم کیے, اور نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کا یہ پہلا کارنامہ ہے, یہ اس پارلیمنٹ کا پہلا کارنامہ ہے جس کا بنیادی کام ہی لیجسلیشن ہوتا ہے, کہ وہ آئینی ترمیم کر
کر رہے ہیں یہ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کیا ہے, انہوں نے جوڈیشری کے فیلئر کو تسلیم کیا ہے, یعنی کہ وہ آرگن بھی فارغ ہو گیا, اور جہاں تک ایگزیکٹو کی اتھارٹی ہے انہوں نے امپلائیڈلی ایکسپریسلی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ جو صورت حال ہے جو کہ نئی نہیں ہے, ہم اس سے میٹ ویت نہیں کر سکتے. تو اگر ایک آئین کے تحت ایگزیکٹو کو بھی انہوں نے فارغ کر دیا, پارلیمنٹ کو فارغ کر دیا, اگر جوڈیشری کو فارغ کر دیا, تو مجھے میں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کیا ہم نے ان کو ووٹ دیے تھے یا جو ہے ہم نے سارے اختیارات ان کو اس لیے دیے تھے کہ یہ آگے ڈیلیگیٹ کر دیں کسی اور کو.
پاکستان میں شدت پسندی اور فوجی عدالتیں تجزیہ کرنے میں میری مدد کر رہے تھے جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود. پاکستان میں شدت پسندی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے صوبہ خیبر پختونخوا چلتے ہیں, جہاں صوبائی حکومت نے دہشت گردی کے واقعات میں ملوث 615 افراد کی فہرست تیار کی ہے, جن کے سر کی قیمت کے لیے قریباً 76 کروڑ روپے مقرر کیے گئے ہیں. ادھر قبائلی علاقے محمد ایجنسی کی تحصیل صافی سے آج پھر 3 افراد کی لاشیں ملی ہیں جن کی شناخت نہیں ہو سکی. چند ماہ میں قبائلی علاقوں اور صوبہ خیبر پختونخوا سے 20 سے زیادہ لاشیں مل چکی ہیں. پشاور سے عزیز اللہ خان.
پشاور میں آرمی پبلک سکول کے حملے کے بعد سے ملک میں جہاں نیا سیکیورٹی پلان تیار کیا جا رہا ہے, وہاں خیبر پختونخوا حکومت بھی اقدامات کر رہی ہے. اسی سلسلے میں دہشت گردی میں ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے ان کے سر کی قیمت مقرر کر دی گئی ہے. صوبائی وزیر اطلاعات مشتاق غنی کے مطابق صوبائی حکومت نے اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے, جس میں 615 ایسے افراد کی نشاندہی کی گئی ہے جو حکومت کو دہشت گردی کے مختلف واقعات میں مطلوب ہیں,
اور ہر ایک کے سر کی قیمت ڈفرینٹ ہے. میں بہت سے نام ہیں, کل تک یا شام اور تھوڑی دیر تک آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی. ہوم ڈپارٹمنٹ جاری کر رہے ہیں, چونکہ ابھی یہ تھوڑی دیر بعد جب ہم اسمبلی میں تھے تو اس وقت یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے, اور ابھی تک ہمارے پاس فل ڈیٹیلز اس کی نہیں پہنچی.
یہاں ایسی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ شدت پسند تنظیموں کے اہم رہنما اور کارکن اس فہرست میں شامل ہیں. ان میں 3 افراد ایسے ہیں جن کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے رکھی گئی ہے, جبکہ 15 شدت پسندوں کے سر کی قیمت 50-50 لاکھ, اور پھر اس طرح دیگر کے سر کی قیمت اس سے کم ہے. مشتاق غنی کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت اپنے طرف سے تمام اقدامات کر رہی ہے,
لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو 100% ایشور کرنے کے لیے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کا تعاون ضرور درکار ہے, اور ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور صرف باتیں نہ کریں بلکہ عملی طور پہ ہمارے ساتھ تعاون کریں.
آرمی پبلک سکول اینڈ کالج پر حملے کو 22 روز ہو گئے, لیکن پشاور سمیت صبح بھر میں اب بھی سوگ کی سی حالت ہے, تمام تعلیمی ادارے بند ہیں. صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ تعلیمی ادارے 12 جنوری کو کھلیں گے,
لیکن ابھی جو ہمارے ذہن میں ہے, گورنمنٹ کے ذہن میں, وہ یہی ہے کہ بچوں کا تعلیمی سال زیادہ ضائع نہ ہو, کافی دن ضائع ہو رہے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ 12 تاریخ سے تعلیمی ادارے کھل جائیں, اور اگر کوئی ادارے اپنی سیکیورٹی کو انشور نہیں کروا سکتے تو پھر اس پہ دوبارہ میٹنگ کر کے ہم اگلے چند دنوں میں فیصلہ کر لیں.
اس کے علاوہ ادھر آج پاکستان کے قبائلی علاقے محمد ایجنسی کی تحصیل صافی سے پھر 3 افراد کی لاشیں ملی ہیں جن کی شناخت نہیں ہو سکی. یہ لاشیں ایک چھوٹے دیہات کندروحق میں قبرستان کے قریب سے ملی ہیں. محمد ایجنسی کی پولیٹیکل انتظامیہ کے اہلکاروں کے مطابق 3 افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے. لاشیں ایجنسی ہیڈ کوارٹر ہسپتال غلنی پہنچا دی گئی, لیکن تاحال ان کی شناخت نہیں ہو سکی. اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اس بارے میں مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں. مقامی لوگوں کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد کی عمریں بظاہر 25 سے 35 سال کے درمیان ہیں. محمد ایجنسی میں کچھ عرصے سے صورتحال انتہائی کشیدہ ہے. گزشتہ چند روز میں سیکیورٹی فورسز اور محکمہ صحت کے ایک اہلکار کو دھماکے کر کے نشانہ بنایا گیا. ان واقعات میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. چند ماہ میں قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا سے 20 سے زیادہ لاشیں ملی ہیں. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
ہنگو چلتے ہیں, جہاں اعتزاز حسن بنگش نامی اس طالب علم کی برسی منائی گئی جو اپنے اسکول میں داخل ہونے والے ایک خودکش بمبار کو روکتے ہوئے خود جان کی بازی ہار گیا تھا. تفصیل سنیے رفعت اللہ رکزئی سے.
1 سال پہلے اسی ابراہیم زئی گاؤں میں نوی جماعت کے طالب علم اعتزاز حسن بنگش نے اسکول جاتے ہوئے ایک خودکش حملہ آور کو روکا تھا, جس میں وہ خود ہلاک ہو گئے تھے. اس واقعے کو آج 1 سال پورا ہو گیا ہے. اس سلسلے میں آج یہاں ایک تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا, جس میں شریک ہنگو کی سماجی اور سیاسی شخصیات نے مرحوم اعتزاز حسن کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. ہم اعتزاز حسن کی قبر پر کھڑے ہیں, اور ہمارے ساتھ ان کے بھائی مجتبی حسن بھی موجود ہیں. مجتبی حسن, یہ بتائیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران سیکیورٹی فورسز اور عام لوگوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں, آپ کے بھائی نے بھی جان کا نذرانہ پیش کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ قربانیاں کبھی رنگ لائے گی؟
کیوں نہیں رنگ لائے گی، جتنی بھی ہمارے شہداء ایک دن ایسا آئے گا کہ دشمن نیست و نابود ہو جائے گا اور شہیدوں کی قربانی جو ہے وہ رنگ ضرور لائے گی انشاءاللہ، ایک دن آئے گا کہ فتح صرف حق کی ہوگی۔
ایک سال اس واقعے کو پورا ہو گیا ہے، آپ کیسے مطلب فیل کرتے ہیں، کیا احساسات ہیں یہاں کے لوگوں کے؟
احساسات تو لوگوں کے یہ ہے کہ بہت لوگ فخر کرتے ہیں، ہم بھی فخر کرتے ہیں، یہ پورا سال گزر گیا ہم نے صرف فخر کیا اور صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور ہمارے پاس کچھ الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں۔ جی
شکریہ۔ ابراہیم زئی گاؤں کے نوجوان کہتے ہیں کہ اعتزاز حسن کی قربانی نے انہیں ایسا حوصلہ دیا ہے کہ اب انہیں کسی چیز کا خوف نہیں رہا۔ رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی نیوز، ابراہیم زئی، ہنگو۔
سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رئیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
کھیل کی خبریں سنتے ہیں سب الاس سے۔
کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹیم کی قیادت مہندر سنگھ دھونی کریں گے۔ کراچی میں میڈیا سے بات کرتے جب پاکستانی اسپنر یاسر شاہ سے پوچھا گیا ورلڈ کپ میں آسٹریلیا جانے کا موقع ملا تو ان کے فیورٹ شین وان سے کچھ سیکھنا چاہیں گے، تو انہوں نے کہا،
جب میں نے کرکٹ سٹارٹ کی تو شین وان کو دیکھ کے میں نے سٹارٹ کی تھی، کہ میں کوشش کروں اگر میرا نام آتا ہے تو انشاءاللہ میں جا کے ادھر فیورٹ بالر سے شین وان سے ملوں اور اسے نیٹس میں بھی بولنگ کروں تاکہ تھوڑے سے ٹپس لے لوں۔
آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان سڈنی میں جاری چوتھے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن کھیل کے اختتام پر آسٹریلیا نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 348 رنز بنا لیے ہیں۔ سری لنکا اور نیوزی لینڈ کے درمیان ویلنگٹن میں جاری دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے دن کھیل کے اختتام پر سری لنکا نے دوسری اننگز میں 390 رنز کے تعاقب میں 1 وکٹ کے نقصان پر 45 رنز بنائے ہیں۔ کین ولیمسن اور واٹلنگ نے بالترتیب 242 اور 142 رنز بنا کر 6ویں وکٹ کی شراکت میں بہترین اننگز کھیلنے کا عالمی ریکارڈ قائم کر لیا ہے۔ برسبن ٹینس ٹورنامنٹ کے تیسرے دن آج خواتین کے سنگلز مقابلوں کے دوسرے راؤنڈ میں روس کی ماریا شراپووا، یوکرین کی ایلینا سویٹولینا، امریکہ کی واورلچنکو اور جرمنی کی اینجلک کربر نے اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ قطر میں ہونے والی ایشین یوتھ ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کے نوح دستگیر بٹ اور عبد الرحمان نے بالترتیب 77 اور 94 کلو گرام کیٹیگری کے مقابلوں میں سونے کے 6 تمغے جیت لیے ہیں۔ بیجنگ نے ونٹر اولمپک 2022 کی میزبانی کے لیے بولی کے کاغذات بین الاقوامی اولمپک کمیٹی کے حوالے کر دیے ہیں۔ ونٹر اولمپکس کی میزبانی کے لیے 2 امیدوار کزاکستان اور بیجنگ ہیں۔ فیفا کے نائب صدر پرنس علی بن الحسین 29 مئی کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں موجودہ صدر سیپ بلیٹر کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ ان کا موقف ہے۔ اخبارات کی سرخیوں میں فیفا کے انتظامی تنازعات کے بجائے فٹ بال کی خبروں کو جگہ دی جائے۔
کھیل کی خبریں سنا رہی تھیں سب ناز۔ واپس پاکستان چلتے ہیں جہاں اسلام آباد میں سپریم کورٹ نے، پاکستان سپریم کورٹ نے، لیکن نہیں نہیں، ابھی تو آپ کو پہلے عالمی خبروں کا خلاصہ سنوانا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اسلام آباد، احمد رضا سے عالمی خبریں سنتے ہیں۔
پاکستانی پارلیمان کے دونوں ایوانوں نے دہشت گردی کے خلاف فوجی عدالتوں کے قیام کے سلسلے میں آئین اور آرمی ایکٹ میں ترامیم کا بل منظور کر لیا ہے. پاکستان کے قبائلی علاقے مہمند ایجنسی سے حکام کے مطابق 3 افراد کی لاشیں ملی ہیں. سپریم کورٹ نے مقامی عدالت کو ممبئی حملوں کی منصوبہ بندی کے مقدمے کے مرکزی ملزم ذکی الرحمان لکھوی کی ایک اور مقدمے میں ضمانت کی درخواست پر کارروائی کرنے سے روک دیا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حکام کے مطابق سرحدی کشیدگی کے باعث لائن آف کنٹرول کے ساتھ آباد ہزاروں لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں 5.5 برسوں کی کم ترین سطح تک گر گئی ہیں. اور عراق میں حکام کے مطابق مغربی صوبے انبر میں داعش کے جنگجوؤں کے ساتھ جھڑپوں میں 23 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پاکستان سپریم کورٹ نے اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت کو ممبئی حملوں کے مرکزی ملزم ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت کی درخواست پر کارروائی سے روک دیا ہے. یہ خبر تو ابھی آپ نے احمد رضا سے خبروں کے خلاصے میں سنی، لیکن اس کا تفصیلی جائزہ لیا ہے اسلام آباد سے ہمارے ساتھی شہزاد ملک نے.
جسٹس جواد خواجہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ نے وفاق کی جانب سے ممبئی حملہ سازش تیار کرنے کے مقدمے کے مرکزی ملزم ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی ختم کرنے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کی. اٹارنی جنرل سلمان اسلم بٹ کا کہنا تھا کہ عدالت عالیہ نے وفاق کا موقف سنے بغیر ہی ملزم ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی ختم کر دی. انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے خدشہ نقص امن کے تحت ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی کے احکامات جاری کیے تھے. اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ اغوا کے مقدمے میں ملزم ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت کی درخواست بھی ایک مقامی عدالت میں دائر کی گئی ہے. انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ملزم کی نظر بندی کے خلاف وفاق کی طرف سے دائر اپیل کا فیصلہ ہونے سے پہلے ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت کی درخواست پر فیصلہ ہو جائے گا. عدالت نے اٹارنی جنرل کے ان خدشات کی بنا پر اسلام آباد کی مقامی عدالت کو ذکی الرحمان لکھوی کی درخواست ضمانت پر کل تک کارروائی کرنے سے روک دیا ہے. دوسری جانب جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے ممبئی حملوں کی سازش تیار کرنے کے مقدمے میں ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت منظور کرنے کے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی درخواست پر بھی ملزم کو نوٹس جاری کر دیا ہے. اس مقدمے میں سرکاری وکیل چودھری اظہر کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ایک ایسے موقع پر ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت منظور کی جب اس مقدمے میں 50% سے زائد سرکاری گواہوں کے بیانات قلم بند کیے جا چکے تھے. یاد رہے کہ ممبئی حملہ سازش تیار کرنے کے مقدمے میں ذکی الرحمان لکھوی سمیت گرفتار ہونے والے 7 ملزمان پر فرد جرم عائد کی جا چکی ہے اور یہ تمام ملزمان اس وقت راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں ہیں. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
حالیہ دنوں میں عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں انتہائی تیزی سے گری ہیں اور محض چند ماہ میں $108 فی بیرل سے گرتے گرتے اب تیل کی قیمت $50 فی بیرل تک آ گئی ہے. تجزیہ نگار اور ماہرین معیشت اس سارے معاملے کو امریکہ اور اس کے کچھ دوستوں کی ایسی سیاست سمجھتے ہیں جس کا مقصد ایران اور روس کو تنگ کرنا ہے. اس بارے میں سعودی عرب کا نام بھی لیا جا رہا ہے. میں نے تیل کے معاملات پر اور سعودی عرب کے معاملات پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ نگار راشد حسین کو زحمت دی اور ان سے پوچھا کہ سارا کھیل ہے کیا.
دیکھیے، کسی حد تک یہ بات صحیح ہے کہ تیل کی قیمتیں گر رہی تھی. سعودی عرب اور اوپیک کے ممالک خصوصاً، اور جب اوپیک کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا کھلاڑی سعودی عرب ہے، اس لحاظ سے سعودی عرب پر بھی یہ الزام آ رہا ہے کہ ان کے پاس ایک آپشن تھا کہ وہ اپنی پروڈکشن کم کر دیں، آؤٹ پٹ کم کر دیں، تیل کی پیداوار کم کر دیں، اور اگر کم کریں گے تو مارکیٹس میں ایک بیلنس آئے گا اور پھر قیمتیں اوپر جائیں گی بجائے نیچے جانے کی. چونکہ اوپیک نے سعودی عرب کے اصرار پہ اس بات پہ اتفاق نہیں کیا اور اپنی پروڈکشن وہیں کی جو کہ تون رکھی 30 ملین بیرل یومیہ کے حساب سے، اس لیے ہوا یہ کہ تیل کی قیمتیں نیچے گرتی چلی جا رہی ہیں اور کہاں تک جائیں گی یہ کہنا بہت مشکل ہے. کسی کے پاس بھی کوئی فرم فگر نہیں ہے کہ نیچے بالآخر کس لیول پہ جا کے یہ پرائسز، یہ قیمتیں رکیں گی. اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب 27 نومبر کو جعفر اوپیک کی میٹنگ ہوئی اور اوپیک پہ بہت زیادہ زور تھا کہ وہ اپنی آؤٹ پٹ کو کم کرے، تو اس وقت ایک سعودی عرب نے اور دوسرے لوگوں نے ایک یہ ضرور پیش کی، ایک تجویز کہ تمام کے تمام لوگ مل کر کے پروڈکشن کم کریں، صرف اوپیک نہیں نان اوپیک پروڈیوسرز بھی، اور اس سے ان کی مراد روس بھی تھا، میکسیکو بھی تھا اور کسی حد تک امریکہ بھی تھا. لیکن روس نے اور میکسیکو نے مختلف وجوہات کی بنا پر اس سے انکار کر دیا, اور جب اس سے انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی پروڈکشن کم نہیں کریں گے. چنانچہ پروڈکشن جاری اور ساری ہے, قیمتیں نیچے سے نیچے تر آتی چلی جا رہی ہیں.
راشد, آپ کی بات سے جو اندازہ میں لگا پایا ہوں وہ یہ ہے کہ سعودی عرب جیسے ممالک کا اب موقف یہ ہے کہ انہیں تیل کی قیمتیں مستحکم کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ اگر ان کا منڈی کا حصہ کم ہو جاتا ہے تو انہیں بہت نقصان ہوگا, یہی صورتحال ہے؟
کسی حد تک یہ بات بالکل صحیح ہے, کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ بالآخر منڈیاں ایک اسٹیبلٹی حاصل کریں گی, اور اگر آج وہ اپنی مارکیٹ شیئر اپنا لوز کر جاتے ہیں, کھو دیتے ہیں, تو پھر یہ مارکیٹ شیئر ان کو حاصل نہیں ہوگا. دیکھیے سن 86 میں کسی حد تک یہی ہوا تھا, اور سعودی عرب اور دوسرے ممالک اس سے خوفزدہ ہیں. سن 86 میں بھی کسی حد تک یہ کیفیت تھی. سعودی عرب اس وقت ایک سوئنگ پروڈیوسر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا کہ جتنی مارکیٹ میں ضرورت ہو, کھپت ہوگی, صرف اتنا ہی مارکیٹ میں پروڈیوس کرتا تھا تاکہ پرائسز قیمت ایک سطح پہ رہے. لیکن پھر ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ سوئنگ پروڈیوسر ہونے کی بنا پہ سعودی پروڈکشن اور سعودی آؤٹ پٹ کم سے کم تر ہوتی چلی گئی. 9 ملین بیرل تک ایک زمانے میں پروڈیوس کرتے تھے, وہاں سے گر کر کے سعودی عرب کی پروڈکشن 3 ملین بیرل ہو گئی, اور اس کے بعد پھر سعودی عرب کو ریئیکٹ کرنا پڑا, جس کے بعد مارکیٹ پھر اسی طرح تباہ ہو گئی تھی جیسے آج ہو رہی ہیں, اور بہت نیچے آ گئی تھی. تو سعودی عرب کے ذہن میں سن 86 بالکل بیٹھا ہوا ہے, اور اس بنیاد پہ وہ اس ایکسپیریمنٹ کو دوبارہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ مارکیٹ شیئر کو اپنے برقرار رکھنا چاہتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ایفیشینٹ پروڈیوسرز کے کاسٹ پر ان ایفیشینٹ پروڈیوسرز کو مارکیٹ شیئر نہیں دیا جا سکتا.
تجزیہ نگار راشد حسین, آئیے ذرا یہ جائزہ لیں کہ تیل کی گرتی ہوئی قیمت عالمی سطح پر کیا اثرات مرتب کرے گی. میں نے بھارتی تجزیہ نگار نریندر تنیجا سے پوچھا کہ آپ کیا کہیں گے تیل کے کھیل پر.
دیکھیے اس میں یہ تیل کا کھیل ہو رہا ہے بہت بڑے لیول پہ. ایک طرف تو جو مارکیٹ کی فورسز ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں, اور جو جانتے ہیں جو تیل کی جو قیمتیں طے ہوتی ہیں وہ بازار میں طے ہوتی ہیں, اور وہ بازار جو ہے اس کا وہ اوپر سے نیچے تک بازار, دراصل وہ نیو یارک اور لندن, مطلب کل ملا کے ویسٹرن کنٹریز نہیں ہیں, وہاں سے طے ہوتی ہیں. لیکن اس سب کے پیچھے بہت بڑا کھیل ہو رہا ہے. کہیں پہ اوپیک جو ہے وہ اوپیک میں خاص طور سے سعودی عرب, عراق اور کویت, وہ جس حساب سے امریکہ میں شیل آئل اور شیل گیس کا ریولوشن ہوا, اور امریکہ کی جو ڈیپینڈنس ہے وہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز پہ کم ہو گئی, اس کو وہ تھوڑا اس کو لے کر کے سعودی عرب, عراق اور کویت بہت کمفرٹیبل نہیں ہیں. ان کو لگتا ہے اگر ایسا ہوگا تو امریکہ جو شاید وہاں سے مڈل ایسٹ سے آئل بالکل اس کو جو آتا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا, اور دوسرا امریکہ ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے, ایکسپورٹر بن سکتا ہے. اس کی شروعات کچھ حد تک ہو چکی ہے. تو ایک تو کہیں نہ کہیں وہ جو شیل کا جو ریولوشن امریکہ میں ہے اس کو کوشش ہے کہ اس کو ان وائبل بنایا جائے, کیونکہ شیل جو ہے اگر $60 سے نیچے قیمتیں ہوتی ہیں تو شیل کا پروڈکشن کافی حد تک ان وائبل ہو جاتا ہے, کم سے کم ان اٹریکٹیو ضرور ہو جاتا ہے, نیا انویسٹر اس میں نہیں آتا. تو یہ کوشش ہے. دوسری طرف جو ہے یہ کہیں بھی یہ امریکہ وغیرہ کی یہ کوشش ہے کہ تیل کو ایک 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 اسلحے کی طرح یوز کریں, ایک ویپن کی طرح یوز کریں رشیا کے خلاف, جسے رشیا یوکرین کے مسئلے پہ وہ کرنا شروع کر دے جو امریکہ چاہتا ہے, جو ویسٹرن کنٹریز چاہتے ہیں, اور وہ یوکرین میں جو اپنی دخل اندازی ہے اس کو ختم کر دے.
تنیجہ جی, تیل کی قیمت گرا کے امریکہ کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور روس کو کیا نقصان ہوتا ہے جس کے لیے تیل کی قیمت گرا دی جائے؟
اگر دیکھیے رشیا کی جو پوری اکانومی ہے, 50% جو رشیا کی اکانومی چلتی ہے, جو رشیا کی صحت ہے یا رشیا کی
جو معیشت ہے وہ تیل پر چل رہی ہے,
وہ تیل پہ چلتی ہے 50% سے زیادہ وہ تیل پہ چلتی ہے. جو رشیا کی جو کل ملا کے جتنی بھی فورن پالیسی اور ڈیفنس پالیسی کے گولز ہوتے ہیں وہ سب جو ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو تیل اور گیس سے بھاری کمائی ہوتی ہے, اور زیادہ تر وہ ویسٹرن کنٹریز کو جاتی ہے. اب چائنا میں بھی جانے لگی ہے, وہ ایک نیا ڈیولپمنٹ ہے ایک طریقے سے. تو اگر آپ تیل کی قیمت کم کر دیں گے تو ان کی جو انکم ہے وہ آدھی ہو جائے گی. اب جیسے تیل کی قیمت 50% ہی کم ہو گئی تو رشیا کی انکم آدھی ہو گئی, اور پچھلے دنوں رشیا کو کم سے کم $50 بلین کا ان کو گھاٹا ہو چکا ہے.
لیکن ترنجا جی, تیل کی قیمت تو اب ایک ایسی جگہ پر آ گئی ہے $50 پر بیرل پر آ گئی ہے کہ جہاں خود تیل پیدا کرنے والے ممالک کے لیے اتنی کم قیمت پر تیل بیچنا سود بخش یا فائدہ مند نہیں ہوگا. اتنی کم قیمت کر کے ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟
ہاں, یہ ابھی تک قیمت اتنی کم ہو جائے گی اس کا اندازہ ان کو بھی نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو کویت اور عراق اور خاص طور سے سعودی عرب ان کی ڈیپ پاکٹس ہیں. ابھی 5-6 مہینے اگر قیمتیں کم رہتی ہیں اس کو وہ ابزارب کر سکتے ہیں. اگر ان کا بڑا مقصد کہ امریکہ میں شیل کی جو قیمتیں وہ کم ہو جائیں یا شیل کا جو رول ہے وہ کم ہو جائے اگر اس میں حاصل ہو سکتا ہے تو وہ اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو کھیل سارا شروع ہوا تھا اب بے قابو ہو چکا ہے. اب وہ اتنا ہو گیا ہے کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں. وہ جو سعودی عرب کے قابو میں نہیں ہے, اوپیک کے قابو میں نہیں ہے, امریکہ جو کھیل رشیا کو لے کے کھیلا تھا وہ اس کے قابو میں نہیں ہے, سعودی عرب ایران کو جو امپیکٹ کرنا چاہتا تھا تیل کی قیمت کم ہو ایران کی پالیٹکس بدل جائے گی وہ اب ان کے قابو میں نہیں ہے. اور حالت اب یہ ہو چکی ہے کہ پوری گلوبل اکانومی جو ہے وہ اب اس کی شکنجے میں آنے لگی ہے اور تمام دنیا کے جو اسٹاک مارکیٹ ہیں اس کو لے کر کے وہاں پہ اب ایک کافی دہشت پیدا ہو گئی ہے.
تو جو شکاری خود اپنے جال میں پھنسنے جا رہا ہے اس کے جو اثرات جن کی آپ بات کر رہے ہیں جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹس اس کے آئیں گے تو اس کا عام آدمی کی زندگی پر دنیا بھر میں کیا اثر پڑنے والا ہے؟
بہت بڑھیا آپ نے سوال کیا. دیکھیے اب اس سے انداز آپ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایسی قیمت کم ہوتی ہیں اور یہ جو یہ اپنی ان کی جو اکانومی ہے سعودی عرب کی, مڈل ایسٹ کی, نائجیریا کی اور جو رشیا کی, یہ اگر جو ہے یہ امریکہ کی خود کی یہ اس میں گرفت میں آ جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ ہمارا تمام پروجیکٹ جو ہے وہ رک جائیں گے. تمام یہ ان کی سوشل اسکیم جو چل رہی تھی پولیٹیکل سوشل اسٹیبلٹی کے لیے اس پہ ایڈورس امپیکٹ پڑے گا خاص طور سے مڈل ایسٹ کے کنٹریز میں. اور ساتھ میں جو ان کے تمام ایکسپینشن کے پروجیکٹ چل رہے تھے نئے آئل اور گیس کے وہ سارے امپیکٹڈ ہو جائیں گے. تو کل ملا کر کے اگر 1-2 مہینے کے اندر یہ سارے کھیل کو نہیں روکا گیا, اب تیل پورا ایسا جہاز بن چکا ہے اس کی کاکپٹ نہیں ہے, اس کا کپتان نہیں ہے اور اس کی کوئی مقصد نہیں ہے, کم سے کم جو ڈائریکشن ہے وہ لوز ہو چکا ہے. تو اگر اس کو جلدی 1-2 مہینے کے اندر کنٹرول نہیں کیا گیا, پرائسز کو اسٹیبلائز نہیں کیا گیا تو مجھے لگتا ہے کہ پورے ورلڈ میں جو اکانومی کے لیے پریشانی ہوگی. تو جہاں تک عام آدمی کی آپ نے بات کری ہم خاص طور سے ایشیا کے اندر, وہ ان کے لیے تو بڑی بری خبر ہوگی کیونکہ ابھی تو لگ رہا ہے سستا تیل ہے, لیکن سستے تیل کا کیا فائدہ اگر اس تیل سے آپ کے پاس خریدنے کی ہمت نہ ہو, آپ کی فیکٹریاں بند ہو جائیں, آپ کے ایکسپورٹ ایڈورسلی امپیکٹڈ ہو جائیں, کنٹری کی اکانومی خراب ہو جائے, پوری گلوبل اکانومی ریسیشن میں چلی جائے, پھر تیل سستا ہو بھی جائے تو اس تیل کا کریں گے کیا؟
تیل کی صنعت کے جریدے اپ سٹریم کے مدیر برائے جنوبی ایشیا نریندر تنیجا سے آپ نے سنا کہ تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا ایک نشانہ روس بھی تھا جسے یوکرین جیسے معاملات پر سبق سکھانے کی کوشش کی گئی. میں نے ماسکو میں مقیم صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر مجاہد مرزا سے پوچھا کہ تیل کی گرتی ہوئی اس قیمت کا روس پر کیا اثر پڑا.
روس ایسا ملک ہے جس کی انڈسٹری تو ایک زمانے میں خاصی حد تک تباہ ہو چکی تھی. ان کے پاس کچھ بڑی انڈسٹریز ہیں تو اس کا زیادہ انحصار جو ہے وہ خام مال کی برآمد پہ ہے, تیل اس میں اہم ترین ہے. تو ان کے جتنا بھی بجٹ ہے وہ تیل پہ منحصر ہے, تیل کی آمدنی پہ منحصر ہے. ہوا یہ کہ جب یہ قیمتیں کم ہونا شروع ہوئی, کچھ ساتھ وہ یوکرین والا مسئلہ بھی ہے, کریمیا والا مسئلہ, تو یہاں کا جو کرنسی تھی وہ بالکل نیچے چلے گئی. ایک آج سے 2 ماہ پہلے وہ 32 روبل فی ڈالر کے حساب سے تھی, اب وہ 64 پہ آ گئی ہے. تو اس سے ظاہر ہے اثرات تو برے ہوئے ہیں, لیکن حکومت بزد ہے کہ ہم معاملات کو درست کر دیں گے. کیسے درست کر دیں گے یہ کوئی بتایا نہیں جا رہا.
تو ڈاکٹر صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تیل کی قیمت اس لیے گرائی گئی کہ روس اور ایران جیسے ممالک کو معاشی زرد پہنچائی جائے, معاشی ضرب پہنچائی جائے اور سیاسی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی جائے, تو کیا اس تیل کی قیمت کی کمی کی وجہ سے روس کے اقتصادی حالات پر فرق پڑا بھی ہے؟
بظاہر تو نہیں لگتا, لیکن یقیناً پڑا تو ہوگا. اور حکومت بھی کچھ حد تک تو تسلیم کرتی ہی ہے کہ ظاہر ہے ان کے آمدنی کم ہو گئی ہے, آمدنی کے حساب سے بجٹ میں بھی ڈیفیسٹ آ رہا ہے, لیکن عمومی طور پہ کوئی ایسا اثر نہیں پڑا. لوگ فی الحال اس اثر کو اس طرح محسوس نہیں کر رہے, کیونکہ وجہ شاید یہ تھی کہ ابھی نیو ایئر ہوا ہے, ابھی وہ تہوار تھے. اس کے بعد یقیناً لوگ اس کو محسوس تو کریں گے. جہاں تک بات ہے کہ ایران اور روس کے اکانومی کو کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو یہ ایک اس کا پہلو ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ تیل کی اپنی ایک ڈائنمکس ہوتی ہے, ایک اپنی جو ہے پالیمکس ہوتی ہے, وہ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں ظاہر ہے ایک فیکٹر یہ بھی ہوگا, لیکن اٹس ناٹ دا ٹوٹل فیکٹر, یہ میں نہیں سمجھتا.
ڈاکٹر صاحب روس نے یوکرین کے معاملے پر جو موقف اختیار کیا, کیا گرتی ہوئی تیل کی قیمت نے روس کے اس موقف میں کوئی تبدیلی پیدا کی؟
قطعی کوئی نہیں, کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے اور اس کے جو مضمرات ہیں وہ سیاسی ہیں. یوکرین کے ساتھ کوئی معاملات خراب نہیں ہوئے, معاملات خراب ہوئے ہیں یورپ کے ساتھ, بیسیکلی امریکہ کے ساتھ بھی نہیں ہوئے. امریکہ نے تو ایک تیر سے دو شکار کھیلے ہیں. امریکہ نے اگر روس کو کمزور کرنے کی کوشش کی تو ساتھ یورپ کو بھی کمزور کی ہے.
تو ڈاکٹر صاحب, یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے, اگر تیل کی قیمت مزید گرتی ہے تو کیا خطے کے جغرافیائی اور سیاسی معاملات اور منظر نامے مزید تبدیل ہوں گے؟
یقیناً جی,
کیونکہ روس پہ تو آپ کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑا یوکرین کے معاملے پر روس کے موقف میں, تو کیا اگر تیل کی قیمت مزید گرتی ہے تو پھر کچھ اثرات نمایاں ہوں گے؟
دیکھیں, ہم روس کے تناظر میں بات کر رہے ہیں, روس پہ تو کبھی اثر نہیں پڑا. روس میں انتہائی غربت انتہائی بھی آ جائے, لیکن روس کی جو قومی تفاخر ہے وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے اور اس کو آج تک کسی نے شکست نہیں دی ہے. یہ تاریخی گواہ ہے, اگر کسی نے تھوڑی دیر عرصے کے لیے دی ہے تو واپس انہوں نے لے دی ہے. تو اس سے روس اور یورپ کے تعلقات پہ تو اثر کوئی اس طرح جنگ کی طرح نہیں پڑے گا, باقی دنیا کے حالات پہ یقیناً فرق پڑے گا.
ماسکو میں مقیم صحافی و تجزیہ کار ڈاکٹر مجاہد مرزا. بھارت میں ایک سابق وزیر ششی تھرور کی اہلیہ کی ہلاکت کو اب پولیس نے باقاعدہ قتل قرار دیا ہے, مقدمہ قائم کیا گیا ہے, مگر تفصیل ذرا دیر میں سنیے گا. سروین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں,
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی, بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا.
سروین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. فلسطینی حکام نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی رکنیت کے لیے درخواست دی ہے. میں نے ہریندر مشرا, جو صحافی ہیں اور ہمارے فلسطین کے معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, ان سے جاننا چاہا کہ اس رکنیت کے درخواست کے دیے جانے سے کیا فرق پڑنے والا ہے.
جی, یہاں پر فلسطینی رہنماؤں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ اس طرح کا ایک وہاں پر اپلیکیشن دیا گیا ہے, اور اس کے بعد یہاں پر ذرائع ابلاغ میں اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ یہ جو ہے معاملہ وہ ابھی اقوام متحدہ کے سامنے ہے, اور دراصل آئی سی سی کے جو پروسیکیوٹر ہیں انہیں اس پر فیصلہ کرنا ہے کہ وہ فلسطین کو اس میں داخل کریں گے یا نہیں.
تو اس پر اسرائیل کا رد عمل کیا ہے ہریندر مشرا؟
اسرائیل کی طرف سے اس پر بہت ہی سخت رد عمل آیا ہے. گزشتہ روز وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو نے یہ کہا, اپنے کیبنٹ کو کہا کہ جس طرح سے اسرائیلی فوجی اور اسرائیلی فوجی اہلکار جو ہیں وہ ملک کی حفاظت میں کھڑے رہتے ہیں, اسی طرح سے اسرائیلی حکومت جو ہے وہ بھی ان کی حفاظت میں کسی بھی طرح کا اگر اقدامات لیا جاتا ہے کہ انہیں آئی سی سی کے سامنے کھڑا کیا جائے کٹہرے میں, تو وہ اس کے خلاف سخت اقدامات لیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلسطینی انتظامیہ کے خلاف بھی اسرائیل جو ہے وہ سخت اقدامات لے گی.
خود فلسطینی حلقوں میں اس سارے معاملے کو کیسے دیکھا گیا ہریندر؟
دیکھیں, فلسطینی میڈیا میں تو یہ کئی جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ فلسطینی انتظامیہ اور خاص کر کے صدر محمود عباس جو ہیں ان کی مقبولیت کافی گر رہی ہے, اور یہ جو فیصلے لیے جا رہے ہیں وہ اسی وجہ سے لیے جا رہے ہیں کیونکہ سیاسی طور پر وہ کافی کمزور پڑ گئے ہیں. اور ایک بات اور بھی یہ کہی جا رہی ہے کہ جس طرح سے مذاکرات جو ہیں امن کے سلسلے میں جس طرح سے رک گئے ہیں بالکل, اس کی وجہ سے بھی فلسطینی انتظامیہ پر کافی دباؤ ہے کہ وہ کچھ ایسے اقدامات لے, کچھ اس طرح کے उनके तरफ से इनिशिएटिव्स हों कि मामला जो है वो इंटरनेशनलाइज हो, और हो सकता है कि उसकी वजह से उन्हें कुछ सियासी जो है वो बेनिफिट्स मिले।
हरिंदर, इसराइल ने रद्द अमल में कोई अमली कदम भी उठाया है?
सबसे पहले तो कल ये कहा वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कि जो टैक्स के पैसे इसराइल कलेक्ट करता है और फलस्तीनियों को 1994 के मुआहदे के तहत उनको ट्रांसफर करता है, उस पर वो रोक लगा रहे हैं, जिस पर फलस्तीनी इंतजामिया की तरफ से रद्द अमल आया और उन्होंने कहा है कि ये तो दिन दहाड़े चोरी है, क्योंकि ये पैसे जो हैं वो उनके हैं जो उनके बिहाफ पर इसराइल कलेक्ट करता है। और आज एक और रिपोर्ट यहाँ शाया हुई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसराइल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने कहा है कि वो बिजली की सप्लाई जो है वो काट देगा फलस्तीनी इलाकों में, क्योंकि फलस्तीनी इंतजामिया ने उनके इलेक्ट्रिक बिल्स जो हैं वो सेटल नहीं किए हैं, और कहा जा रहा है कि ये बिल जो है तकरीबन 1 बिलियन शेकल के आसपास है, यानी कि तकरीबन ये समझ लें $3 लाख के आसपास का बिल है।
यरूशलम में मुकीम सहाफी हरेंद्र मिश्रा, अब ये जायजा लेते हैं कि अगर फलस्तीन को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की रुकनियत मिल जाती है तो उससे उसकी आलमी हैसियत में क्या फर्क पड़ेगा। मैंने अक़वामे मुत्तहिदा से वाबस्ता रहने वाले अमरीका में मुकीम तज्ज़िया निगार अहमद कमाल से पूछा कि फलस्तीन की आलमी हैसियत में क्या फर्क पड़ सकता है।
नहीं जी, फर्क तो बहुत पड़ेगा, लेकिन उसमें एप्लीकेशन तो दी जा सकती है, लेकिन कामयाबी मुश्किल है। तो आपके सामने इनको दो चार बातें बिल्कुल सामने पहलू सामने रखने चाहिए। अव्वल तो ये कि फलस्तीन ने ये इसराइल को अमेरिका की पूरी हिमायत है, और वो हिमायत जो है उसका मतलब ये है कि जो भी सियासी इदारे हैं वो सियासी तौर पे जवाब देंगे, ना कि कानूनी तौर पे। ये बात हमने देखी यहाँ सलामती काउंसिल में, जहाँ कानून के हिसाब से तो फलस्तीन को अक्सरियत होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ उन्हें 8 वोट मिले 15 में से। चुनाचे जो ये ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, वहाँ भी जज तो हैं 16, लेकिन उनकी भी सियासी जवाब होगा।
अहमद साहब, ये जो अब रुकनियत की बात हो रही है, अगर ये मिल जाती है तो उसके बाद फिर इसराइल के मुकाबले में फलस्तीन की आलमी हैसियत क्या होगी?
आलमी हैसियत ये होगी कि वो इसराइल के खिलाफ कानूनी एक्शन ले सकेगा और इंटरनेशनल कोर्ट में। लेकिन ये आप जंप कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपके लिए ये मुश्किल है कहना कि ये कामयाब होगी कि नहीं एप्लीकेशन, क्योंकि हमने देख लिया कि सलामती काउंसिल में कामयाबी नहीं हासिल होती। तो हमें पता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो कानूनी इदारा है, लेकिन जो उसके जज हैं वो भी सियासी डिसीजन देंगे, चुनाचे इसमें डिले बहुत हो सकती है। दूसरी जो बात है वो ये कि फलस्तीन के पास पैसे जो हैं वो सब बाहर से आते हैं, और जो फलस्तीनी खुद अपने इनकम टैक्स देते हैं वो इसराइल कलेक्ट करता है, और इसराइल ने अब कहा है कि हम फलस्तीनियों को नहीं पकड़ाएंगे वो इनकम टैक्स के पैसे। चुनाचे फलस्तीनियों के पास जिंदगी जो है वो ज्यादा मुश्किल होती जाएगी, बिकॉज फाइनेंसेस उनके पास खत्म हो जाएंगे। तो ये कहना कि बस आप मेंबर बन जाएं ICC के तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये गलत है जी।
अमरीका में मुकीम तज्ज़ियाकार अहमद कमाल। जर्मनी चलते हैं, जहां मुख्तलिफ शहरों में एक तंजीम पगीडा ने मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस निकाले हैं। ये तंजीम इस्लाम मुखालिफ समझी जाती है, और इन जुलूसों का मकसद मगरिब की इस्लामाइजेशन के खिलाफ इस तंजीम का मौकिफ दर्ज करवाना समझा जा रहा है। पगीडा की इस मुहिम के खिलाफ मुल्क की कई अहम शख्सियात ने एक मुश्तरका अपील पर दस्तखत भी किए हैं। उनका कहना है कि पगीडा की मुहिम अदम बर्दाश्त और तारकीन वतन से नफरत में इजाफे का सबब बनेगी। नामा निगारों के मरासलों में जो तफसीलात आईं उन्हें आपके लिए जमा किया है मासूमा मलिक ने।
ملک بھر سے 80 کے قریب اہم شخصیات نے پگیڈا کے خلاف اس اپیل پر دستخط کیے. ان میں سابق چانسلرز، کھلاڑی اور اداکاروں سے لے کر آرچ بشپ تک شامل تھے. حکام کے مطابق ڈریسڈن میں اسلام مخالف یورپی تنظیم پگیڈا نے 18,000 افراد پر مشتمل ایک بڑی ریلی نکالی. مغرب کی اسلامائزیشن کے خلاف ان ریلیوں کا انتظام اسلام مخالف یورپی تنظیم پگیڈا نے کیا تھا، جو اکتوبر سے ہر ہفتے ریلی نکالتی ہے. ریلی میں شامل ایک شخص کا کہنا تھا کہ ڈریسڈن میں اس قسم کا ہونے والا یہ اب تک کا سب سے بڑا مظاہرہ تھا.
میں نے جو جانا وہ یہ ہے کہ یہ تحریک ان لوگوں کی تحریک بن چکی ہے جن کے خیال میں ہماری سیاست نے انہیں نہیں سمجھا. اسلامائزیشن کے خلاف ہونے کا مطلب اسلام کے خلاف ہونا ہرگز نہیں. میں اسلام کے خلاف نہیں ہوں، میرے بہت سے غیر ملکی دوست ہیں، ان میں مسلم دوست بھی ہیں اور کئی بہت اچھے ہیں. آپ کو اسی پر غور کرنا ہے اور اسلام اور اسلامائزیشن میں فرق کرنا ہے.
اسی طرح کی اسلام مخالف ریلیاں برلن اور کولون سمیت دیگر شہروں میں بھی نکالی گئیں. دوسری جانب سٹٹگرڈ اور دیگر شہروں میں 22,000 افراد نے اسلام مخالف یورپی تنظیم پگیڈا کے خلاف ریلیاں نکالی. پگیڈا کا دعویٰ ہے کہ جرمنی پر ایک لحاظ سے مسلمانوں اور دیگر تارکین وطن نے قبضہ کر لیا ہے. پگیڈا کی ممبر کیتھرین اوٹل سب کا ذمہ دار حکومت کی ناکام امیگریشن پالیسی کو سمجھتی ہیں.
میرا خیال ہے کہ جرمنی میں ہم ایک بار پھر سیاسی جبر دیکھتے ہیں. یا آپ اس کو کس طرح دیکھیں گے جب جرمنی کی موجودہ امیگریشن پالیسی میں حامیوں پر ہماری جائز تنقید کی وجہ سے ہماری توہین کی جاتی ہے، یا ہمیں کھلے عام تمام اہم سیاسی جماعتوں اور میڈیا کی جانب سے نسل پرست یا نازی کہا جاتا ہے.
ڈریسڈن کی ریلی اس سلسلے کی 10th اور اب تک کی سب سے بڑی ریلی تھی. خیال رہے کہ جرمنی میں اس سال پناہ گزینوں کی تعداد میں دیگر یورپی ممالک کے مقابلے میں خاصا اضافہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ شامی پناہ گزینوں کی جرمنی آمد کو قرار دیا جاتا ہے. سن 2014 میں 2,00,000 افراد نے جرمنی میں پناہ کی درخواستیں دیں، جبکہ 2013 میں یہ تعداد 1,27,000 تھی.
مغرب میں اسلامائزیشن کا معاملہ، پگیڈا کے جلوس، تفصیلات بتا رہی تھیں معصومہ ملک. اب آئیے آپ کو بھارت لے چلیں، جہاں دلی پولیس نے سابق وفاقی وزیر اور رکن پارلیمان ششی تھرور کی اہلیہ سنندا پشکر کی پراسرار موت کے سلسلے میں اب قتل کا مقدمہ قائم کیا ہے. سنندا کی موت قریباً ایک برس قبل ہوئی تھی اور تبھی سے طرح طرح کی قیاس آرائیاں جاری تھیں، لیکن اب پولیس کا دعویٰ ہے کہ سنندا کو زہر دے کر قتل کیا گیا. دلی سے سہیل حلیم.
سنندا پشکر کی موت دلی کے ایک 5-star ہوٹل میں ہوئی تھی. اس وقت ششی تھرور وفاقی وزیر تھے اور ان کی موت کے وقت کانگریس پارٹی کے ایک اجلاس میں شرکت کر رہے تھے. اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ سنندا ایک پاکستانی صحافی سے ششی تھرور کی مبینہ دوستی پر ان سے ناراض تھیں، اور یا تو انہوں نے غلطی سے یا جان بوجھ کر بڑی مقدار میں دوائیاں کھا لی تھیں، یا ان کو لاحق کچھ سنگین بیماریوں کی وجہ سے قدرتی طور پر ان کی موت ہو گئی تھی. لیکن اب پولیس نے باضابطہ طور پر نامعلوم افراد کے خلاف دفعہ 302 کے تحت قتل کا مقدمہ قائم کیا ہے، اور تفتیش کا محور یہ ہے کہ انہیں زہر انجیکشن کے ذریعے دیا گیا تھا یا منہ سے. دلی پولیس کے کمشنر BS بسی.
ایک اب جو اپینین ہمارے کو 29/12 کو ملی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مقدمے کو درج کیا گیا ہے تاکہ آگے کی جو تفتیش ہے اس کو جاری رکھا جا سکے. دیکھیے، جو فورنسک رپورٹس ہیں اس کو میں ابھی تفصیل سے ان کا ورنہ نہیں کرنا چاہوں گا، پر سفیشینٹ ول بی ٹو ٹیل یو کہ میڈیکل بورڈ نے کہا ہے کہ ڈیتھ ان نیچرل ہے اور پوائزن کے ذریعے ہے. پوائزن اورلی بھی لی گئی ہو سکتی ہے اور انجیکٹیبل بھی ہو سکتی ہے.
اس وقت یہ الزامات بھی سامنے آئے تھے کہ حکومت کیس کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے. کانگریس کے ترجمان راشد الوی.
302 کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. 302 کا مطلب ہے کہ قتل کا مقدمہ طے ہو رہا ہے. تو پولیس ایک سال کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے. بہت سارے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک سال کے بعد کیوں ایف آئی آر ہو رہی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ایمانداری کے ساتھ انویسٹیگیشن ہوگا.
ششی تھرور نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہیں قتل کا مقدمہ قائم کیے جانے پر بہت حیرت ہوئی ہے، کیونکہ انہیں کبھی ایسا نہیں لگا تھا کہ سنندا کی موت قدرتی نہیں تھی. پولیس کے مطابق ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ انہیں کتنا زہر دیا گیا تھا، اور مزید تفتیش میں غیر ملکی ماہرین کی مدد لی جائے گی. سہیل حلیم، BBC دلی.
بھارت میں سابق مرکزی وزیر ششی تھرور کے اہلیہ کی ہلاکت، پولیس نے اب قتل کا مقدمہ قائم کیا ہے. تفصیلات آپ نے سہیل حلیم سے سنی. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے 3 مختلف علاقوں سے شدت پسندوں سے تعلق کے الزام میں قریباً 15 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ جعفر آباد اور لورالائی کے اضلاع میں فائرنگ کے واقعات میں پولیس اہلکار سمیت 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھیں مہاپارا صفدر. یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ٹام وارڈ، جبکہ اسلام آباد میں اسرار الحق. اب جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے اور آپ خبروں کا خلاصہ سنیے احمد رضا سے.
پاکستان کی پارلیمان کے دونوں ایوانوں نے دہشت گردی کے خلاف فوجی عدالتوں کے قیام کے سلسلے میں آئین اور آرمی ایکٹ میں ترامیم کا بل منظور کیا ہے. پاکستان کے قبائلی علاقے مہمند ایجنسی سے حکام کے مطابق 3 افراد کی لاشیں ملی ہیں. سپریم کورٹ نے مقامی عدالت کو ممبئی حملوں کی منصوبہ بندی کے مقدمے کے مرکزی ملزم ذکی الرحمان لکھوی کی ایک اور مقدمے میں ضمانت کی درخواست پر کارروائی سے روک دیا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حکام کہتے ہیں کہ سرحدی کشیدگی کے باعث لائن آف کنٹرول کے ساتھ آباد ہزاروں لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے. بنگلہ دیش میں حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران پولیس نے حزب اختلاف کے ایک مرکزی رہنما اور ایک ٹی وی چینل کے چیئرمین کو گرفتار کیا ہے. اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں 5.5 برسوں کی کم ترین سطح تک گر گئی ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.